السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے، انعامات ہی انعامات اور احسانات ہی احسانات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں لگے رہیں، آپ کی نقالی کو اپناتے رہیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے. یہ زندگی ایسی عظیم نعمت ہے جو زندگی میں صرف انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے. اسی زندگی کے ذریعے ہماری آخرت کی نجات، کامیابی اور فلاح، اور یا پھر خدا نہ خواستہ اسی زندگی پر دار و مدار ہے آخرت کی ناکامی، نامرادی، اور انسان کی آخرت کی تباہ کاریوں کا یہی زندگی سبب بنتی ہے. اللہ پاک نے صرف ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے، اس زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں عطا کیا، اور یہی ایک نادر موقع ہے جس کو قیمتی بنا کر انسان اپنے لیے آخرت بنا لیتا ہے یا بگاڑ لیتا ہے. قربان جاؤں اس رب کریم کے کہ جس نے آخرت میں آنے والے تمام واقعات کھول کھول کے اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے بیان کروا دیے. کوئی بھی چیز ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہوں. دنیاوی معاملات بھی سارے اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان فرمائے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کامیابی کے راستے کون سے ہیں، ناکامی کے راستے کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کن چیزوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کن کاموں میں ہیں. ہر چیز دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان کروا دی، آخرت کے بھی تمام مراحل اللہ پاک نے ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح فرما دیے، تاکہ انسان کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو ان حالات کا آگاہی نہ تھی، ان حالات سے ہم باخبر نہ تھے۔ دنیا کے اندر جینے کے سلیقے سکھائے، اور پھر موت اور ما بعد الموت تمام حقائق کھول کھول کے رکھ دیے۔ آخرت میں آنے والے جو سوالات ہیں، جن کے جوابات کی تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے، وہ سوالات بھی اللہ پاک نے واضح کروا دیے کہ آخرت میں تم سے کیا کیا باتیں پوچھی جائیں گی۔ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس نے موت اور موت کے بعد آنے والے واقعات، پھر میدان محشر میں برپا ہونے والی افراتفری اور اس موقع پر ہونے والے سوالات سارے کے سارے اپنے بندوں کے سامنے رکھ دیے، تاکہ بندے ان سوالات کے جوابات کی عملی طور پر تیاری کر سکیں۔ سب سے پہلے جب انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، عالم دنیا سے عالم آخرت کی سب سے پہلی منزل جس کو قبر کہا جاتا ہے اس میں پہنچتا ہے، اللہ پاک نے وہاں کے سوالات بھی بتا دیے کہ فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، انسان سے سوالات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا سوال رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، اے بندے تیرا رب کون ہے؟ مومن مسلمان جواب دیتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی فاسق فاجر ہو، بے دین ہو، غیر مسلم ہو، فرمایا کہ جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من رب، وہ کہے گا ہاں ہاں انا لا ادری، مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ مومن مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا مذہب میرا دین اسلام ہے۔ فاسق فاجر، گناہگار، غیر مسلم، بے دین اس سوال کو سن کر جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کیا معلوم میرا دین کیا ہے۔ تیسرے سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ مومن مسلمان دیکھتے ہی فوراً بھاپ لے گا، جان لے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے محبوب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو وہ بتائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہوگا، یا مسلمان ہے لیکن فاسق فاجر ہے، بے دین ہے، گناہگار ہے، وہ یہی جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ سب سے پہلی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس میں مومن سے یہ تین سوال ہوں گے، من رب، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ شخصیت کون ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگ جاتی کہ تقاطر کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپٹپ بہتے کہ آپ کی داڑھی سے ہوتے ہوئے زمین پر ٹپکنے لگتے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس پر تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا کبھی کسی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ روتے ہیں، زاروں قطار آنسو بہاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب اور کامران ہوا آخرت کے تمام مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اس منزل پر جو پھنس گیا آخرت کے آنے والی منزلیں اور بھی زیادہ اس کے لیے شدید اور خطرناک ہوں گی۔ ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے یہ منزل ہمارے لیے آسان ہوگی یا سخت ترین ہوگی۔ اس پہلی منزل پر کھڑے ہو کر اس تصور کو، اس دھیان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو جب سوچتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے سوالات ہوں گے جو قبر میں کیے جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں جب میدان محشر برپا ہوگا
تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا سوال ہوگا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں پاس پرس ہوگی سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اگر تو ان صلحت نماز اس کی ٹھیک نکلی درست نکلی اہتمام کے ساتھ ادائیگیاں نکلی فرمایا کہ فقط افلح و انجح کامیاب اور کامران ہوگا باقی معاملات بھی آسان ہوں گے. لیکن اگر نماز ہی کے اندر کوتاہیاں نکلی نماز کے اندر خامیاں نکلی سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں فرمایا کہ فقط خواب و خسر پھر تو ناکام و نامراد ہو گیا. جب نماز کے اندر پھنس گیا تو باقی معاملات میں تو بطریقے اولا پھنسے گا. یہ تو سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں. اس کے علاوہ پانچ چیزیں اور ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامة من عند ربی حتی یسأل عن خمس. بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے کھسک نہ سکیں گے جب تک کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. ان پانچ چیزوں کے سوالات کیے جائیں گے ان سوالات کا جواب دینے کے بعد اس بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک سکیں گے. وہ دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں عرب کے مشہور سخی حاتم تائی کے صاحبزادے حضرت عدی راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں سے حساب لیں گے تو بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان اور واسطہ اور کوئی حائل اور کوئی حجاب نہیں ہوگا. براہ راست بندہ اپنے رب کو جواب دے ہوگا. اس دن حالت یہ ہوگی کہ بندہ جب اپنی دائیں طرف نظر ڈالے گا تو نیکیاں ہی نیکیاں پائے گا جو اس نے زندگی کے اندر کی تھی. بائیں طرف نظر ڈالے گا تو اس کو اپنے وہ تمام گناہ دکھائی دیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. سامنے کی طرف نظر اٹھائے گا تو سامنے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی. دائیں طرف اعمال صالحہ بائیں طرف اعمال سیئہ اور سامنے جہنم کی دہکتے ہوئے آگ کے انگارے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی دے رہے ہوں گے. اس نازک مور پر اس حساس مرحلے پر رب ذوالجلال بغیر کسی وکیل کے بغیر کسی ترجمان کے بغیر کسی سفارشی کے براہ راست اس سے سوالات فرمائیں گے. وہ دن ایسا دن ہوگا لمن الملک اليوم اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا آج کے دن بادشاہت ہے تو کس کی ہے. کسی کی مجال نہ ہوگی کہ جو جواب دے سکے. اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار آج کے دن اگر بادشاہت اور سلطنت ہے تو اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو غلبے والا قہر والا قوت والا ہے زور آور ہے طاقتور ہے. آج شہنشاہ ہے تو صرف اور صرف وہی ہے. ساری کی ساری بادشاہتیں ہیج ہو چکی ہوں گی. اس احکم الحاکمین کا دربار ہوگا. عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے عرش کو سامنے لا کر حاضر کر دیں گے. رب ذوالجلال جاہو جلال کے ساتھ اس عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ پاک اس دن جلال کی انتہا پر ہوں گے. اس خطرناک مرحلے پر بندے کو خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اس وقت جو سوال کیے جائیں گے بندے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اسے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق وعن علمه فيما عمل. کہ اس کے بارے میں جو چیزیں اللہ پاک نے متعین کی ہوئی ہیں جن کے جواب اس کو وہاں دینے ہوں گے. سب سے پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا. عمر کو تم نے کہاں فنا کیا. عن عمره فيما افنى زندگی جو اس زندگی کو تم نے کن کاموں میں لگایا، نیکیوں میں لگایا کہ بدی میں، اعمال صالحہ کرنے میں لگایا کہ اعمال سیئہ میں، ہمیں یاد کرتے رہے یا ہمیں بھلا دیا؟ زندگی جو ہم نے تم کو عمر عزیز دی تھی، اس عمر عزیز کو تم نے کہاں فنا کیا؟ 20, 30, 40, 50, 60, 70 سال کا ایک طویل عرصہ ہم نے تم کو دیا، فیما اپنا، اس عمر عزیز کو تم نے کہاں ختم کیا، کہاں فنا کیا؟ یہ زندگی ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ جو صرف انسان کو ایک مرتبہ ملتا ہے، قریب سے قریب، محبوب سے محبوب ترین بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا اگر وہ چاہے کہ دوبارہ زندگی مل جائے تو اس کو دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد عبداللہ غزوہ احد میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے. مارکہ جب گزر گیا، بعد میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا کہ بہت ہی غم زدہ اداس بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا کہ جابر کیوں اتنے اداس ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک طرف تو والد ماجد کی جدائی کا غم ہے، احد کے مارکے میں جام شہادت نوش پر مار گئے، ان کی جدائی کا احساس، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسری طرف والد مقروض تھے، ان کے قرضوں کا بوجھ اب مجھ پر آ گیا، تیسری طرف گھر کی کفالت اور ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی، یہ تمام چیزیں مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے بشارت سنائی اور فضیلت دی، بتایا کہ جابر، جانتے ہو کہ تمہارے والد کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ اللہ پاک اپنی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے ہر مجاہد کے ساتھ جب وہ شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کلام فرماتے ہیں، لیکن تمہارے والد کا اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب وہ شہید ہو کر بارگاہ رب ذوالجلال میں پہنچے تو اللہ پاک نے جب ان سے کلام فرمایا، عام شہداء کے ساتھ جب اللہ پاک کلام فرماتے ہیں تو درمیان میں حجابات ہوتے ہیں، نور کے پردے ہوتے ہیں، لیکن تمہارے والد عبداللہ کے ساتھ اللہ پاک نے جب کلام فرمایا، درمیان میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں تھا، براہ راست اللہ پاک نے اپنا دیدار کرتے ہوئے، دیدار کراتے ہوئے ان کے ساتھ شرف کلام عطا فرمایا. اللہ پاک نے تمہارے والد سے پوچھا، اے عبداللہ، کوئی آرزو اور تمنا ہو تو بولو. تمہارے والد نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے تاکہ پھر میں آپ کی دین کی سربلندی کے لیے آپ کے راستے میں اپنی جان کا دوبارہ سے نذرانہ پیش کر دوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی. زندگی کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، وہ زندگی تم کو ایک مرتبہ دی جا چکی، اب دوبارہ پلٹ کر تمہیں زندگی نہیں دی جائے گی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے مقرب بندے، اتنا اونچے شہادت کا مرتبہ پایا کہ اللہ پاک کلام فرما رہے ہیں بغیر حجابات کے، لیکن جب چاہت پوچھی کہا کہ زندگی دوبارہ چاہیے، وہ زندگی بھی دنیا کی خاطر نہیں، اللہ کی راہ میں دوبارہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے. فرمایا کہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو میرے محترم بزرگوں، یہ زندگی اتنا قیمتی اثاثہ ہے جو صرف ایک مرتبہ ملا ہے، جس نے اس کی قدر کر لی، اس کو قیمتی بنا لیا، کارآمد بنا لیا، آخرت اس کی کارآمد بن جائے گی، آخرت اس کی سمر جائے گی. تو سب سے پہلا سوال ہوگا، عن عمری فیما اپنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں اس کو فنا کیا. دوسرا سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تم نے کہاں گنوایا. ہم نے تم کو جوانی دی، بھرپور طاقت، صحت مند بدن، ہر طرح کی قوتیں تمہارے اندر بھرپور طریقے سے ہم نے رکھی، اس جوانی کے عالم کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ ہماری اطاعت اور فرما برداری میں یا عیاشیوں میں، بدماشیوں میں، گناہوں کے اندر، آلودگیوں کے اندر؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. نوجوان دوستو سن لو، قیامت کے دن یہ جوانی جو اللہ پاک نے امانت دی ہے، اس سوال کا جواب دیے بغیر قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے وجود کو امانت خدا بندی سمجھ کر محفوظ کر کے جوانی کی تمام قوتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے گزارتے ہیں. اور جوانی جو تندرستی اور صحت کا بھرپور عالم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمجھتے ہیں، ہر اس کام کو انجام دیتے ہیں جو جوانی میں بھرپور طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہو، ورنہ تو جوانی ایک جنون کی کیفیت ہے، ایک جنون کا عالم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیطان، فرمایا کہ جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ انسان کو جب جوانی ملی ہوتی ہے، جنون کا عالم ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم چما دیگر نیز، مجھ جیسا کوئی طاقتور، کوئی خوبصورت، کوئی وجاہت والا، صحت مند، توانا ایریل جوان ہے ہی نہیں۔ اس جوانی کی ناقدری کرتے ہوئے بسا اوقات نوجوان اپنی جوانی کی قوتوں کو ناجائز طریقوں پہ صرف کرتا ہے، قوتوں کو ضائع کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا ایک حصہ ہے، تو دوسری طرف فرمایا، والنساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ یہ ایک ساتھ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف جوانی جس میں جنون کی کیفیت ہے، دوسری طرف عورتیں جو شیطان کا جال ہے، ان دونوں کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے، جنون کی کیفیت میں انسان اپنے آپ کو لگام دیے بغیر عورتوں کا شکار بن کر شیطان کے جھانسے میں آ کر شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس جوانی کو بے راہ روی کے ساتھ گزارنے والا نوجوان یاد رکھے کہ اس کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ سرک سکیں گے، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کا سوال ہوگا، بتاؤ تم نے جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا۔ ان جوانی کے عالموں کو پاکیزہ رکھنے والا نوجوان، سبعات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ پاک ان سات قسم کے افراد میں اس نوجوان کو بھی جگہ عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کے سایہ میں اس نے جوانی کو صحیح طرح سے محفوظ رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، سر سے پاؤں تک فرشتہ صفت بن کر اس نے جوانی گزار دی۔ اللہ پاک ایک طرف تو اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، دوسری طرف اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی، جو صاحب الترغیب و ترہیب، حدیث مبارک کی ایک بہت ہی معروف کتاب ہے، اس میں ایک نوجوان کا قصہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے پاس سے ہر وقت بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی، کسی نے اس سے کہا کہ خامخواہ تم اپنا قیمتی سرمایہ ان خوشبوؤں کے اوپر لگاتے ہو، قیمتی خوشبو خریدتے ہو، جب دیکھو خوشبو کے اندر معطر دکھائی دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بات ایسی نہیں جیسی آپ نے سمجھی، نہ میں خوشبو خریدتا ہوں نہ لگاتا ہوں، یہ ایک راز ہے، اس کو راز میں رہنے دے۔ پوچھنے والے کو تجسس ہوا، کوت کریت کی، تو اس نوجوان نے اس راز کو فاش کیا، تو بتانے لگا کہ میں ایک کاروباری، ایک تاجر باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ تجارت کیا کرتا تھا، میں بھی اپنے والد کے ساتھ دکان پر ہوا کرتا تھا۔ ایک بڑی خاتون آئی، سودا سلف لیا، سامان لیا، اور قیمت دیے بغیر کہنے لگی کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ کر دیں، میں گھر جا کے اس کی قیمت دے دوں گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ گھر میں جب داخل کیا مجھے، اندر بڑا خوبصورت مکان تھا، اس مکان کے اندر ایک قیمتی قسم کا بستر اور ایک بیڈ لگا ہوا تھا، اس پر نہایت حسین و جمیل ایک دوشی موجود تھی۔ تنہائی کا موقع پا کر اس دوشیزہ نے مجھے گناہ کی طرف دعوت دی۔ میں اس کے جب بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے لپک کر مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ وہ بھی خوبصورت تھی، میں بھی جوانی کے عالم میں حد سے زیادہ خوبصورت تھا، دونوں طرف حسن موجود ہے، جوانی بھرپور موجود ہے۔ اس نے گناہ کی طرف مجھے رغبت دلانے کے لیے قوت بازو استعمال کرتے ہوئے مجھ کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے دو منٹ دو، مجھے اس وقت قضاء حاجت کا تقاضا ہے، میں پہلے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد گناہ کرتا ہوں۔ اس نے مجھے مہلت دی۔ میں قضاء حاجت کے لیے جب گیا تو میں نے اپنے پورے وجود پر اپنے جسم کی گندگی کو مل لیا، لباس پر بھی، جسم پر بھی گندگی مل کر جب آیا تو اس لڑکی نے مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ کہا کہ یہ تو مجنون اور پاگل معلوم ہوتا ہے جو اپنا فضلہ اپنے جسم اور کپڑوں پر مل کر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درہم میں صابن خریدا اور جا کر میں نے ایک نہر کے اوپر غسل کیا، اپنے کپڑے دھوئے، رات کو مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ اس فرشتے نے مجھے کہا کہ مبارک ہو تم کو خوشخبری ہے جنت کی, اور آج جو عمل تم نے انجام دیا کہ تم نے ایک معصیت اور گناہ سے بچنے کی خاطر جو تدبیر اختیار کی اس کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں جنت کی خوشبو عطا فرمائی. اس فرشتے نے مجھے خوشبو سے معطر کر دیا. جب میں جاگا اس وقت سے لے کر اب میں ہر وقت اپنے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہوئی محسوس کرتا ہوں. بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی قدردان ذات ہے, بسا اوقات بطور کرامت بطور اپنی قدرت کا مشاہدہ ایسے معاملات اپنی آنکھوں بندوں کو دکھاتا ہے کہ بندے جب تو میری رضا کے لیے چلے گا تو میں بھی تیری مرضی کے مطابق ایسے معاملات دکھاؤں گا کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں اللہ پاک نے خلق آدم ان کو ایسی کرامات عطا فرمائی کہ جو انسان کی عقل اس کو تسلیم نہ کرے, لیکن اللہ پاک نے اپنے ان محبوب بندوں کے ساتھ ایسے خرچ عادات معاملات کر کے دکھائے. بیائی نہیں یہی واقعہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب اس کو گناہ کے لیے ایک نو عمر لڑکی نے گھیرا اور انہوں نے اپنے جسم پر فضلہ مل لیا, بعد میں خوشبو آئی درس حدیث کے اندر وہ طالب علم آ کر بیٹھا, اس طرف سے خوشبو آئی, چپ چاپ اٹھا بائیں طرف آیا, اس طرف سے خوشبو آئی, سامنے آیا, حضرت فرمانے لگے کہ مجھے اس طرف سے خوشبو آ رہی ہے. جب وہ اس طرف آیا فرمایا کہ اس طرف سے عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے, سامنے جب آیا فرمایا کہ سامنے سے خوشبو آ رہی ہے. بعد میں جب راز فاش ہوا اس طالب علم نے اپنا راز کھولا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو اللہ پاک نے تمہارے اس گناہ کے عمل سے بچنے کی بدولت تم کو بطور کرامت دنیا میں عطا فرما دی. تو دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کہاں فنا کیا. وعن مالی, تیسرا سوال ہوگا من این اکتسب, مال تم نے کہاں سے کمایا. وفی ما انفق, کہاں پہ اس کو خرچ کیا. مال کی کمائی کے بارے میں سوال ہوگا, جائز طریقوں سے کمایا, حلال ذرائع آمدن کو اپنایا تھا یا ناجائز طریقوں سے تم نے مال کو کمایا تھا, اور پھر اس مال کو حاصل کر لینے کے بعد کہاں خرچ کیا. ہمارے راستے میں خرچ کیا, ہمارے ضرورت مندوں پہ خرچ کیا, ہمارے عائد کردہ فرائض اور واجبات میں خرچ کیا, ہماری محبت میں خرچ کیا, یا پھر عیاشیوں میں, فضول خرچیوں میں, فیشنوں کے اندر, اپنے شوق کے اندر, اپنی فضول جو تمہاری بدماشیاں تھی ان کے اندر خرچ کیا. تو مال کی کمائی کے بارے میں بھی, مال کے خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور پانچواں سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ پاک نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ ان سوالات کا جواب دیے بغیر تمہارے قدم میدان محشر میں اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکیں گے. اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ تیاری کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب اس سے پہلے لو کہ تمہارا حساب لیا جائے. چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ زندگی جو اللہ پاک نے عطا کی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہاں اس کو تم نے فنا کیا. دیکھ لیا جائے کہ یہ زندگی صحیح کاموں میں خرچ ہو رہی ہے, صحیح کاموں میں لگی ہوئی ہے یا غلط کاموں کے اندر کھپا رہے ہیں. جوانی کو دیکھ لیا جائے کہ یہ جوانی جس کے بارے میں سوال کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے سلک نہ سکیں گے, یہ جوانی گناہوں میں گزر رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں. آمدن کے ذرائع حلال ہیں یا حرام ہیں, جائز ہیں یا ناجائز ہیں. آمدن کے خرچ کے جو مصارف ہیں جائز ہیں کہ ناجائز ہیں, حلال ہیں یا حرام ہیں. علم جو حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے. آج تو زندگی ملی ہوئی ہے, سدھار کا موقع ہے, اپنے آپ کو سدھار کر آخرت کے ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے پہلے سے تیار کر لیا جائے تو یقیناً آخرت میں نجات مل جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے, فکر آخرت نصیب فرمائے, وقت سے آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی وقت اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت ہی گناہ گار ہیں, قصوروار ہیں, خطا کار ہیں. یہ زندگی کی نعمت آپ نے عطا فرمائی, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے بچائیے. اے الہ العالمین, جوانی کا زمانہ بھرپور طریقے سے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں اور آلودگی سے بچائیے, حرام کاری سے بچائیے, حرام خوری سے بچائیے, بدکاریوں سے بچائیے. اے الہ العالمین, مہلک بیماریوں سے بچائیے. اے الہ العالمین, روحانی امراض سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے الہ العالمین, رحمت کی بارشیں برسائیے, زمین کو بھی سیراب فرما دیجئے، مخلوق کو بھی سیرا فرما دیجئے، پانی کی قلت کو ختم فرما دیجئے، جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اے الہ العالمین رحمتوں کی بارشیں برسا کر پانی کی قلت کو ختم فرما کر وافر مقدار میں پانی کے ذخیرے بھی فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین مخلوق کو بھی، اپنے چرند پرند درندوں کو بھی یا اللہ سیرا فرما دیجئے، خوب ہرے بھری سرسبز و شاداب ہماری آبادیاں فرما دیجئے، ہماری گناہوں کی نحوست و شامت اعمال کو معاف فرما کر ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔